أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم, اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال, بینکم آپس میں, بالباطل ناجائز طریقے سے, وتدلو بها اور پہنچاؤ تم, یعنی نہ پہنچاؤ, بها اسے, الی الحکام حکام تک, حاکموں تک, لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ, فریقا کچھ حصہ, من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے, بالاثم گناہ اور زیادتی کے ساتھ, وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے, اور اس آیت کا سب سے پہلے حل لغات ہم پڑھیں گے, اور اس کے بعد اس آیت کا ربط ما قبل اور ما بعد سے, اور سب سے آخر تیسرے نمبر پہ اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. حل لغات میں سب سے پہلے لا تأکلوا, یہ مضارع منفی کا صیغہ ہے. اموال مال کی جمع ہے, اور تدلو یہ عطف ہے لا تأکلوا پہ, لا تأکلوا اور اس کے بعد ہے ولا تدلو, تو تدلو یہ عطف ہے لا تأکلوا پہ, نہ کھاؤ, لا تأکلوا نہ کھاؤ, ولا تدلو اور نہ اس کو پہنچاؤ. ادلا یدلی ادلا ان باب افعال سے, ذریعہ بنانا یعنی کسی چیز کو کسی مقام تک پہنچنے کے لیے ذریعہ, وسیلہ اور واسطہ بنانا. اس کا اصل مادہ دال لام واو دلو ہے, اور دلو مصدر ہے, مؤنث ہے, اور کبھی کبھی مذکر بھی آتا ہے. اور یہ اگر نصر ینصرو کے باب سے ہو تو پھر دلا یدلو دلون ہوتا ہے. اس کا اصلی جو معنی ہے لغت میں وہ ہے کنویں میں ڈول لٹکانا جس سے پانی نکالا جاتا ہے, چمڑے کا مشکیزہ یا ڈول جس سے پانی کنویں سے نکالا جاتا ہے, یعنی وہ ذریعہ ہے پانی کے نکالنے کا, اس کو دل کہتے ہیں. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 میں یہی لفظ دلو آیا ہے. فَأَدْلَى دَلْوَهُ, اور دلوہ اور دل قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے جو کہ سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 19 ہے. اس کے علاوہ کہیں اور قرآن میں یہ لفظ اس صورت میں نہیں آیا, اس صیغے سے اور اس طریقے پہ نہیں آیا. تو دلو اس سے ہے تدلو, یعنی کسی چیز کو واسطہ اور ذریعہ بنانا, اور اس ذریعے سے اور اس واسطے سے کسی کا قرب حاصل کرنا. تو کسی کے قریب جانے کے لیے یا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اپنا کوئی کام کرنے یا کروانے کے لیے جو ذریعہ, جو طریقہ اور جو سبب اختیار کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں لفظ تدلو کو یہاں لایا گیا ہے. اور دلو کا لفظ جب آیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن میں دلو یا دلوہ یہ ایک ہی جگہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 میں ہے, جہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ کنویں میں تھے, اور جب ایک قافلہ جو گزر رہا تھا اس نے وہ ڈول پانی کا کنویں میں لٹکایا پانی کے لیے, تو وہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے. فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ, تو جب انہوں نے ڈول کھینچا اور ڈول جب اوپر آیا تو دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تھے. تو اونٹ چونکہ عرب کے ہاں معروف جانور تھا اور اس سے وہ سارا کام کاج لیا کرتے تھے. تو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے, جب ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حق الابل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة دلوها, ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے ذریعے کنویں سے جو پانی نکالا جاتا ہے اور جو ڈور لٹکائے جاتے ہیں اگر وہ کوئی شخص تم سے مانگے تو تم دینے سے انکار نہ کرو, اگر پانی مانگے تو پانی دے دیا کرو اور اگر وہ پانی کا ڈول مانگے تو وہ بھی تم اس کو دے دیا کرو. وإعارة دلوها, تو دلو کا لفظ یہاں صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے. اور ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں ایک صحابی یہ بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہی کے ہاں ان کے کنویں میں جو ڈول لٹکایا گیا اور اس سے جو پانی باہر آیا اس پانی سے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ حصہ لیا اور اس پانی کو اپنے منہ مبارک میں, جس طرح کہ کوئی شخص پانی پیتا ہے تو منہ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی لیا اور اس کے بعد ازراہ مذاق یہ صحابی ہیں ان کے منہ پہ پھوار سی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ماری اپنے منہ کے اس پانی کی. تو گویا کہ اگر ماحول اور حالات اجازت دیں تو اس قسم کا مذاق بھی جائز ہے جو کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. یہ کہتے ہیں انی لاعقل مجتا مجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دلو فی دارنا, ہمارے گھر میں جو کنواں تھا اس کے ڈول سے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی لیا تو لاعقل مجتا مجہ اپنے منہ میں لے کے انہوں نے پھر میرے منہ پہ اس پانی کو پھینکا. اور یہ پانی کا ڈول اور اس کو خواب میں دیکھنا, اس کے بارے میں ایک اور متفق علیہ حدیث میں خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما انا نائم رأیتنی علی قلیب وعلیہ دلو وعلیہ دلو فنزعت منها ما شاء اللہ ثم اخذها ابن ابی قحافہ فنزع منها ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف واللہ یغفر له ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا, رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں صحابہ سے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پر میں بیٹھا ہوں اور وہاں ایک پانی کا ڈول لٹک رہا ہے, تو میں نے اس ڈول کو اس کنویں میں ڈالا اور جتنا پانی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نکل سکتا تھا میں نے اس ڈول میں وہ پانی کنویں سے نکالا. پھر ثم اخذها ابن ابی قحافہ, پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس ڈول کو کنویں میں ڈالا اور فنزع منها ذنوبا او ذنوبین, تو آپ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا پانی اس کنویں میں سے نکالا اور ارشاد فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وفی نزعہ ضعف, میں نے دیکھا کہ ان کا ڈول کھینچنے کا انداز اس میں ذرا کمزوری تھی. واللہ یغفر له, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ ایک دعائی جملہ ہے جو محبت اور شفقت کے انداز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا. ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب آئے اور انہوں نے جب اس پانی کے ڈول کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکالا تو فرمایا کہ فلم ارا عبقریم من الناس, میں نے لوگوں میں ان جیسا شہزور دوسرا کوئی نہیں دیکھا جو ان جیسا کام کر سکے. اور انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ حتی ضرب الناس بعطن, لوگ سارے کے سارے خود بھی سیراب ہو گئے اور لوگوں کے مال مویشی بھی سیراب ہو گئے. اس کی تعبیر میں مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنی تیزی اور شدت اور قوت سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام پھیلا. اور چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں نرمی تھی اور اس کے مقابلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں سختی تھی, تو اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی عبقری شخصیت, عبقری کے معنی ہوتے ہیں ایک مایہ ناز شہرۂ آفاق, اور وہ شخصیت کے جو کبھی کبھار پیدا ہوتی ہے, وہ کہ جو دیدور ہوتا ہے چمن کا, جس کے لیے نرگس ہزار سال روتی ہے, تب جا کے اللہ کی مہربانی کے بعد ایک دیدور چمن میں پیدا ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبقری کا لفظ استعمال کیا, اور یہی وہ دلو ہے پانی کا, وہ ڈول ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے جو مدینہ کے اس کنویں کے بارے میں ہے, جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من یشتری بئر روما, کون ہے جو بئر روما کو اس یہودی سے خرید کے مدینے والوں کے لیے اس کو وقف کر دے. فیکون دلوہ فیہا کدلاء المسلمین, اس کنویں سے جتنا پانی بھی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا رہے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ صدقہ جاریہ بنے گا اس کے لیے جو اس کو خریدے. فاشتراها عثمان رضی اللہ عنہ, تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خریدا, اور اس کنویں کے خریدنے کے بعد انہوں نے اس کو وقف کر دیا. تو آپ آج بھی قدیم حالت میں یہ کنواں مدینہ میں موجود ہے جس کو بئر روما کہا جاتا ہے, اور جس کا ذکر اس حدیث میں یہاں موجود ہے. اس کنویں کی خریداری کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کر لے اسے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ما بر عثمان ما فعل بعد اليوم, آج کے بعد جو کچھ بھی کر لے عثمان تو جنتی ہے اور اس کی مغفرت ہو گئی. یہ وہ کنواں ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا. دل پانی کا ڈول مشکیزہ جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے, خواہ وہ کنویں کے ذریعے نکالا جائے یا ویسے ہی اس میں پانی رکھا جائے, لیکن اس کا اصل مادہ دل اور اس کا اصل معنی وہی ہے کہ وہ ڈول جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. اور اس وقت وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد, صحابہ رضی اللہ عنہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو آیا, اس نے کھڑے ہو کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ مہ, صحابہ رضی اللہ عنہم غصے کے عالم میں لپکے اور جا کے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, جس کو یہاں مہ مہ کے محاورے والے الفاظ سے حدیث میں اس کی تشبیہ بیان کی گئی ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوه دعوه, اسے برا بھلا مت کہو اس کو چھوڑ دو. فتركوه حتى بال, صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا. یہ رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رحمت اور شفقت ہے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اس کو پیشاب کرنے دو. طبی اصول بھی یہ بتاتے ہیں کہ پیشاب کے دوران کسی کو روکنا یہ بہت زیادہ مضر اور خطرے اور صحت کے خلاف بات ہے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے, اس لیے آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو منع کیا کہ یہ بدو ہے اور اس کو آداب مسجد کا ابھی علم نہیں ہے, اس لیے اسے پیشاب کرنے دو. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا, جب پیشاب سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلایا اور بلا کے بڑی محبت اور شفقت سے ارشاد فرمایا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن, یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ یہاں کوئی گندگی پھیلائے اور پیشاب کرے, بلکہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو بعض اور روایات میں یہ آتا ہے کہ اس بدو نے بعد میں صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا, یہ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت تھی کہ مجھے یہ اندازہ لگا کہ ہاں واقعی شفقت اور رحمت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور واقعی یہی رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه علیہ, پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس کو اس پیشاب پہ بہا دیا تاکہ مسجد پاک صاف ہو جائے. یہی وہ دلو ہے جس کو امام الترمذی نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے, جس کا تعلق حقوق المسلمین اور مسلمانوں کے ساتھ بہتری اور اچھائی کے سلوک سے ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہستہ بستہ حشاش بشاش چہرہ لے کر ملنا صدقہ ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ, امر بالمعروف کرنا نہی عن المنکر کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ, کسی آدمی کو کسی جگہ یا مقام یا مقام یا منزل کی تلاش ہے اور وہ بھٹکا ہوا ہے, اس کو صحیح منزل مقصود کا پتہ بتا دینا یہ بھی صدقے کے برابر نیکی ہے. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ, کسی اندھے کو راستہ بتانا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ, راستے سے کسی بھی تکلیف والی چیز, ہڈی کانٹا یا کسی اور چیز کا پتھر وغیرہ کا ہٹا دینا یہ بھی صدقے کے برابر نیکی ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ, اپنے ڈول میں سے پانی لے کر اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور اس کو مجازن علماء نے تفسیر سے اس طرح بیان کیا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنی کوئی چیز دینا یہ صدقہ ہے, خواہ پانی ہو, کھانے پینے کی چیز ہو, اوڑھنے اور پہننے کی چیز ہو, یا استعمال کرنے کی کوئی بھی چیز ہو, اپنی کوئی چیز کسی مسلمان بھائی کو دینا. وہ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ, اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اور صدقے کے برابر یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی حسنہ ہے. اور یہی وہ دلو ہے جس کے بارے میں امام الترمذی نے صحیح حدیث کو نقل کیا. امام الترمذی نے اپنے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غساق کے بارے میں ارشاد فرمایا, جو کہ اہل جہنم کے لیے جس عذاب کو جہنم میں تیار کیا گیا ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. غساق جو فرمایا کہ یہ کانٹوں والا درخت, اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو جہنم کے شدید اور تکلیف دہ عذابوں میں سے ایک عذاب ہے, اور بعض علماء نے اس کی شرح اور تفسیر میں اسے اہل جہنم کی پیپ اور زخموں کا دھوبن قرار دیا ہے, زخموں سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ قرار دیا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ غساق جو جہنم کے عذابوں میں سے عذاب کی ایک شکل ہے, اگر اس کو ارشاد فرمایا کہ لو ان دلون من غساق, غساق جو کہ اہل جہنم کا پیپ اور زخموں سے بچا ہوا گند اور نکلا ہوا گند ہے, اگر ایک ڈول کے برابر بھی دنیا میں کہیں اتار دیا جائے تو فرمایا کہ لن تن اہل الدنیا, تمام دنیا کے لوگ ہر مقام پہ بدبو ہی بدبو محسوس کریں گے, یعنی دنیا ساری کی ساری بدبو سے بھر جائے گی. ایک ڈول, دنیا کتنی بڑی ہے اور یہ زمین کتنی وسیع ہے, ایک ڈول اگر اس زمین پہ بہا دیا جائے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے زمین کی وسعت کے مقابلے میں, لیکن اتنا شدید اور اتنا غلیظ اور اتنا نجس اور اتنا بدبودار ہے کہ فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا بدبودار ہو جائے, اس کا کیا بنے گا جس کو اللہ تعالیٰ عذاب ہی غساق کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے والدین اور ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے تمام حقداروں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی دلو کا ذکر کرتے ہیں ایک حدیث میں جو ترمذی ہی کی حدیث ہے. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان ایام میں جن ایام میں بھوک کی شدت تھی, کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شدید بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا کہ شاید باہر کچھ کھانے کو مجھے مل جائے, تو میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ جو اپنے کھیت یا باغ میں اپنے درختوں اور پودوں وغیرہ کو پانی لگا رہا تھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہل لک فی کل دلون تمرہ, اگر تم مجھے کنویں سے ایک ڈول پانی نکال کے دے دو تو ہر ڈول کے بدلے میں تمہیں ایک کھجور دوں گا. قلت نعم, تو میں نے اس مزدوری کو قبول کر لیا. کائنات کے مقدس اور محبوب ترین افراد جن سے زیادہ اللہ کا قرب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا, اور جن سے زیادہ خوش نصیب اس کائنات میں دوسرا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اللہ کی آزمائش کا معاملہ اور مرحلہ یہ ہے، اور ان لوگوں نے اس فاقہ مستی کو اس طرح قبول کیا کہ ان کے سامنے دنیا بھر کے ہیرے جواہرات اور دنیا کے اسباب زینت اور سامان کی کوئی حیثیت باقی نہیں تھی۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھا کرتے تھے، ان کے ذہن میں تو صرف آخرت کی زندگی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے پریشان ہو کے نکلتے ہیں، اور اس حدیث میں خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں رہا کرتا تھا، آپ کے گھر میں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ چیز موجود نہیں تھی، تو میں نے اس یہودی کی اس مزدوری کو قبول کیا اور اس نے مجھے وہ ڈول دیا اور کہا کہ پانی نکالو۔ کلما نزعت دلوا اعطانی تمرا، جب بھی میں مشکیزہ اور ڈول پانی کا نکالتا مجھے وہ ایک کھجور دیتا، حتی اذا امتلأت کفی، یہاں تک کہ میری مٹھی کھجوروں سے بھر گئی۔ ارسلت دلوا، تو میں نے اس کا وہ ڈول چھوڑ دیا، اس کے حوالے کیا، وہ قلت حسبی، اور میں نے کہا کہ یہ کافی ہے، دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ آج کے لیے چونکہ یہ کھجوریں کافی ہیں اور اس سے ان سے میرا کام بن جائے گا، بس اتنی مزدوری ہی کافی ہے۔ قلت حسبی فاکلتها ثم جرعت من الماء فشربت، کھجوریں کھائیں اور میں نے کنویں کا پانی پیا، ثم جئت المسجد فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اور اس کے بعد یہ مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے۔ تو یہ تھا دلو کے بارے میں ان احادیث کا ذکر کہ جو ہمیں احادیث کے مجموعے میں ملی اور جن احادیث میں دلو کے لفظ کو استعمال کیا گیا۔ تو حل لغات میں دلو کے بعد جو کہ تدلو سے متعلق تھا حکام، یہ حاکم کی جمع ہے، حکم یحکم حکمن حکمن حاکمن حکومتن، نصر ینصر کے باب سے ہی حکم دینا، حکومت کرنا، حکم دینے والے اور حکومت کرنے والے کو حکمراں کہتے ہیں اور اس کو حاکم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے حکام۔ حاکم وقت اور مسلمان حاکم کی صفات کیا ہیں، حکومت کرنا کتنی اہم ذمہ داری ہے، اچھے اور برے حکمرانوں کے بارے میں قرآن و حدیث نے کیا کچھ کہا ہے، اور صحیح مسلمان حاکم بننے کے لیے کون کون سی شرائط اور کون کون سی صفات اور خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، یہ چار اہم باتیں ہیں جن کے بارے میں اجمالی طور پہ تو کئی دروس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن ان چار اہم سوالوں کے تفصیلی جواب انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں پڑھیں گے، جہاں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ہم پڑھیں گے۔ فریقا حصہ جزو ایک گروہ، الاسم اس کا عام معنی ہے کسی بھی قسم کے گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، اس کا ربط اپنی پہلی آیات اور بعد والی آیات یعنی ما قبل اور ما بعد سے کیا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اور ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے۔ گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں روزوں کا بیان تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو اہم عبادت اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ درمیان میں ضمناً ایک اور اہم عبادت دعا کا ذکر تھا، واذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اور اس کے بعد اعتکاف کے مسائل تھے، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اگلی آیت جو اس آیت نمبر 188 کے بعد ہے، آیت نمبر 189، وہاں چاند کے مسائل اور پھر حج کے مسائل کو شروع کیا جائے گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اس سے پہلے ان مہینوں کا بیان ہے جن مہینوں کو حج کے مہینے اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو حج کے مسائل ہیں اور اس سے پہلے روزے کے مسائل، ان کے درمیان میں یہ ایک آیت جس کا تعلق مال سے ہے، اور مال میں مال حرام کے بارے میں اس بات کو یہاں بیان کیا گیا، تو علماء نے اس حکمت کی کئی وجوہات بیان کی ہیں اور ربط کے بارے میں کئی چیزوں کو بیان کیا ہے، جن میں سب سے اہم اور عمدہ جواب شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے سے مقصود طہارت نفس اور طہارت بدن ہے. اب اس آیت میں مالی تذکرے سے مراد مال کی طہارت ہے. اس وقت تک مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک روح اور جسم کے علاوہ اس کا مال بھی پاک نہ ہو. اس آیت میں حرام مال کھانے سے منع کیا گیا ہے, اور اس میں یہ لطیف نقطہ بھی پوشیدہ ہے کہ روزے کی حالت میں تو حلال چیز بھی اتنے وقت کے لیے حرام ہو جاتی ہے جتنے وقت کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے, مگر حرام مال تو مدت العمر یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. گویا ایک مسلمان کو حرام مال کی طرف سے ساری عمر کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا. یہ شیخ الہند کے وہ کلمات تھے جو انہوں نے اس آیت کے ربط کے بارے میں یہاں بیان کیے اور ارشاد فرمائے. اب اس آیت کے سیاق و سباق پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے روزوں اور اعتکاف وغیرہ کے مسائل کا بیان تھا. روزہ اور اعتکاف ان دونوں کا تعلق صبر سے ہے کہ انسان بھوک پیاس پہ اور دوسری پابندیوں پہ صبر کرتا ہے. حرام مال سے بچنا یہ بھی صبر ہے, اس لیے کہ صبر کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا, روکے رکھنا, یہ بھی صبر ہے. اب اس کے بعد جو حج کے مسائل بیان ہوں گے تو حج بھی صبر ہے کہ انسان مالی اور بدنی دونوں مشقتوں پہ صبر کرتا ہے. اور جب حج کے مسائل ختم ہوں گے تو جہاد کو شروع کیا جائے گا, اس کا تعلق بھی صبر سے ہے. تو فرمایا کہ یہاں پر چونکہ ایک ربط ہمیں وہ ملا اور دوسرا اہم ربط ہمیں یہ یہاں نظر آیا ان آیات کا آپس میں کہ چونکہ حج اور جہاد دونوں کا تعلق مال سے بھی ہے, حج اور جہاد دونوں کا تعلق مال سے بھی ہے, اور خود رمضان المبارک کے آخر میں جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اس کا تعلق بھی مال سے ہوتا ہے, تو اس لیے مقدماً مال کی طہارت کو یہاں بیان کر دیا کہ مال حلال ہونا چاہیے, اس لیے کہ حرام مال کی وجہ سے اور حرام کمائی کی وجہ سے مسلمان کی انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی, خواہ وہ روزہ ہو, حج اور عمرہ ہو, جہاد ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو. اس لیے یہاں مال کی طہارت کے اہم نازک حساس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے. اور